يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احکام شریعہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جو احکام آپ کی خدمت میں بیان ہو رہے تھے وہ نجاسات سے متعلق تھے یہ عرض ہوا تھا کہ اس کائنات میں ہر چیز پاک ہے سوائے ان 11 چیزوں کے کہ جو ذکر کی ہیں کہ جن کو نجاسات کہا جاتا ہے ان 11 چیزوں کے احکام بیان ہو رہے تھے احکام بیان کرتے ہوئے ہم پانچویں نجس چیز خون کے احکام بیان کر رہے تھے جو خون ہے چاہے یہ انسان کا ہے یا دیگر حیوانات کا تو ان کے مختلف احکام ہیں تو ہم ان احکام کو آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں سب سے پہلا خون کے بارے میں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ انسان اور ہر وہ حیوان جو خون جہندہ رکھتا ہے یعنی خون جہندہ سے مراد اگر اس کی رگ کاٹی جائے تو خون اچھل کے باہر نکلے زور سے پریشر سے باہر نکلے تو ایسے جانور کو خون جہندہ رکھنے والا جانور کہا جاتا ہے اگر اس کی رگ قطع کی جائے کاٹی جائے تو خون اچھل کے بہ رہے لہٰذا انسان اور ہر وہ حیوان کہ جو خون جہندہ رکھتا ہے اب یہ خون جہندہ رکھنے والا حیوان چاہے حلال گوشت ہو یا حرام گوشت ہو اگر اس حیوان خون جہندہ رکھنے والا ہے تو اس کا خون نجس کہلائے گا لہٰذا وہ حیوانات و وہ جاندار کہ جن کا خون خون جہندہ نہیں ہے ان کا خون پاک ہوگا وہ اس نجاست کے حکم میں نہیں آئے گا جیسے مچھر کا خون ہوتا ہے یا مچھلی کا خون ہے تو یہ حیوان خون جہندہ نہیں رکھتے لہذا یہ خون پاک ہے مسئلہ دیگر خون سے متعلق یہ ہے کہ خون بعض اوقات کبھی کبھار دیکھا جاتا ہے انڈے کے اندر ہوتا ہے یہ مبتلا مسئلہ ہے کہ جب انڈے کو توڑا جاتا ہے تو اس کی زردی کے اندر بعض اوقات خون ہوتا ہے تو اس خون کا کیا حکم ہے یہ جو انڈے کی زردی کے اندر خون ہے یہ پاک ہے لیکن اس کا کھانا و اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے پاک ہے لیکن اس کا کھانا اور اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے ہاں مگر یہ جو زردی کے اندر خون ہوتا ہے اس کی مقدار اتنی کم ہے تھوڑی ہے کہ اگر زردی کے اندر اس کو پھینٹا جاتا ہے ہلایا جاتا ہے تو وہ خون کی مقدار اندر ختم ہو جائے اتنا کم ہے تو اس کے کھانے میں کوئی مذائقہ کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر خون زیادہ ہے تو یہ پاک شمار ہوگا لیکن اس کا کھانا جائز نہیں ہے مسئلہ دیگر یہ ہے کہ جو خون سے متعلق ہے یہ بھی مبتلا مسئلہ ہے کہ عموماً مسوڑوں سے یعنی بعض اوقات مسوڑوں سے خون نکلتا ہے اگر انسان کو کھانا کھاتا ہے یا کوئی چیز کھاتا ہے اگر نہ بھی کھائے تو بعض اوقات مسوڑوں سے تھوڑا بہت خون نکلتا رہتا ہے تو اس خون کا کیا حکم ہے اس میں یہ ہے کہ اگر یہ خون کم ہے تھوڑی مقدار میں ہے اتنی مقدار میں ہے کہ لعاب دہن جو منہ کے اندر پانی ہوتا ہے لعاب دہن اس کے ساتھ یہ خون مکس ہو جاتا ہے اگر اس طرح مخلوط ہو جاتا ہے کہ اس کی خونیت ہونا ختم ہو جاتی ہے اتنی مقدار کم ہے کہ لعاب دہن کے اندر مکس ہو جاتا ہے تو یہ لعاب دہن کے اندر جو قلیل مقدار کی خون مکس ہو چکا ہے اس لعاب دہن کا نگل لینے میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے یہ پاک شمار ہوگا لیکن اگر مسوڑوں سے خون زیادہ نکلتا ہے اور لعاب دہن کے ساتھ مکس نہیں ہوتا زیادہ ہوتا ہے تو اس صورت میں اس کا نگلنا بھی جائز نہیں ہے اور یہ خون نجس شمار ہوگا خون سے متعلق مسئلہ دیگر یہ ہے کہ بعض اوقات چوٹ لگتی ہے یا کوئی کسی چیز کی کٹ وغیرہ آتا ہے تو خون جلد کے اندر جم جاتا ہے یا ناخن کے اندر مثلا ناخن کے اوپر چوٹ لگتی ہے تو خون ناخن کے اندر جم جاتا ہے یا بہر نہیں آتا، جلد کے اوپر کوئی چوٹ لگی ہے تو خون اندر ہی ایک سیاہ رنگ کا دھبا سا بن جاتا ہے اور بہر نہیں نکلتا، تو اس خون کا کیا حکم ہے؟ اس خون کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ خون اس طرح سے تبدیل ہو جائے کہ اس کو خون نہ کہا جائے، اگر وہ کالا ہو جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے اور اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ اس کا استحالہ ہو جاتا ہے، اصلاً اس کو ابھی خون ہی نہیں کہا جا سکتا تو یہ پاک ہے، لیکن اگر اس کو خون کہا جاتا ہے تو یہ پاک نہیں ہوا بلکہ یہ خون ہی ہے، لیکن وضو اور غسل کرنے میں کوئی معنی نہیں ہے، جب تک یہ اندر ہے اس وقت تک وضو اور غسل کرنے میں کوئی معنی اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ مسئلہ دیگر خون کے متعلق یہ ہے کہ بعض اوقات اگر انسان لباس یا کسی ایسی چیز پر سرخ رنگ کے دھبے وغیرہ دیکھتا ہے اور معلوم نہیں ہوتا کہ یہ رنگ ہے یا خون ہے، مشوش ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چل رہا کہ یہ جو سرخ رنگ کا دھبا لگا ہوا ہے یہ آیا خون ہے یا کوئی اور چیز ہے، کوئی رنگ وغیرہ ہے، تو اس صورت میں جب یہ شک ہو رہا ہے تو اس وقت پاک کا حکم لگایا جائے گا۔ اسی طرح بعض اوقات انسان خون دیکھتا ہے لیکن معلوم نہیں ہوتا کہ آیا یہ خون جہیندہ رکھنے والے حیوان کا ہے یا غیر جہیندہ حیوان کا ہے، مثلاً جسم یا لباس پہ کوئی خون دیکھا اور معلوم نہیں ہو رہا کہ یہ خون مچھر کا ہے یا میرے اپنے جسم سے نکلا ہے یا کسی خون جہیندہ رکھنے والے جانور یا حیوان کا خون لگا ہے، جب یہ شک ہو جائے کہ یہ خون جہیندہ رکھنے والے حیوان کا ہے یا خون غیر جہیندہ رکھنے والے حیوان کا ہے، تو اس صورت میں اس کے پاک ہونے کا حکم لگایا جائے گا۔ مسئلہ دیگر یہ ہے کہ بعض اوقات زخم کے ارد گرد کچھ زردی سی جم جاتی ہے، اس کے ساتھ آیا خون مخلوط ہوا ہے یا نہیں، تو اس شک کی صورت میں بھی اس کی پاک ہونے کا حکم لگایا جائے گا اور اس کو نجس شمار نہیں کیا جائے گا۔ مسئلہ دیگر خون سے متعلق یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کے زخم پر جب دوائی وغیرہ لگائی جاتی ہے یا جب اس کی صحت یا صحیح کرنے کے لیے کوئی پٹی وغیرہ رکھی جاتی ہے تو اس کے ارد گرد زردی جم جاتی ہے، اب شک ہوتا ہے کہ آیا یہ جو ارد گرد زخم کے زردی ہے اس کے اندر خون شامل ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو اس شک کی صورت میں اس پہ خون کا حکم نہیں لگایا جائے گا بلکہ اس کو پاک سمجھا جائے گا۔ یہ تھے چند خون کے احکام۔ نجاسات میں سے نجس دیگر شراب ہے، یہاں ہماری مقصود شراب سے نجس ہونے کے لحاظ سے ہے کہ آیا یہ نجس ہے یا نہیں۔ شراب کا پینا حرام ہے، یہ بات مسلم ہے اپنی جگہ، پینے نہ پینے کی ابھی بات نہیں ہے، ابھی جو بات ہے کہ شراب نجاسات میں سے بھی ہے، یعنی اگر اس کے ساتھ کوئی دوسری چیز لگ جاتی ہے تو اس کو بھی یہ نجس کر دیتی ہے اور خود بھی بذات خود یہ نجس ہے۔ لہذا شراب اور ہر وہ مایا جو اصالتاً مایا ہے یعنی بہنے والی چیز ہے، وہ جو مسکر ہے جس سے بیہوشی آتی ہے اور جس سے انسان کے اندر مستی آتی ہے اور شراب والے آثار اس پر طاری ہوتے ہیں، تو ہر ایسا مایا شراب کے حکم میں ہے اور یہ نجس شمار ہوگا۔ ہاں اگر وہ اصالتاً مایا تھا لیکن ابھی جامد صورت میں ہے تو یہ بھی نجس کے حکم میں ہے، لیکن وہ چیزیں کہ جو جامد ہیں بہنے والی اصالتاً وہ جامد ہیں، جیسے بھنگ وغیرہ ہے، اس سے اگرچہ مستی آتی ہے، بیہوشی آتی ہے یا سکون ہوتا ہے، تو یہ نجس نہیں ہے، بلکہ نجس وہ ہے کہ جو اصالتاً بہنے والے اور مائع ہیں اور ان سے انسان بیہوش بھی ہوتا ہے اور مسکر اور شراب والے اثرات اس کے اوپر طاری ہوتے ہیں۔ نجاسات میں سے نجس دیگر کافر ہے، جیسے دوسری نجاسات بیان کی ہیں، ان میں سے ایک نجس کافر ہے۔ کافر سے مراد یہاں پر وہ شخص ہے کہ جو خداوند کریم کا انکار کرتا ہو، یعنی اصلاً قائل ہی نہ ہو کہ اس کائنات کا اور میرا اور اس کو خلق کرنے والی کوئی اصلاً کوئی ذات ہے ہی نہیں، خدا کا انکار کرتا ہو یا خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک قرار دیتا ہو کہ خدا بھی ہے اور خدا کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے، یہ خدا کا انکار کرنے والا اور خدا کی توحید کا قائل نہ ہونے والا، یعنی خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک قرار دیتا ہے۔ اور اسی طرح وہ شخص بھی کافر ہے کہ جو نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ختم نبوت کا بھی منکر ہے۔ اسی طرح وہ شخص کہ جو آئمہ اطہار کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے اور ان سے بغض و عداوت رکھتا ہے اس حد تک کہ شب و شتم کرتا ہے، یہ شخص بھی کفر کے حکم میں ہے، یعنی یہ بھی کافر جو توحید کا انکار کرتا ہے، جو اصلاً خدا کا انکار کرتا ہے، جو نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتا ہے، اور اسی طرح وہ شخص جو آئمہ کا دشمن ہے، اور وہ شخص جو ضروریات دین کا انکار کرتا ہے، اس طرح سے ضروریات دین کا انکار کر رہا ہے کہ معاذ اللہ اس سے رسول اکرم کو جھٹلا رہا ہے اور ان کی تکذیب کر رہا ہے۔ کوئی مثلا یہ تو مانتا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، نماز واجب ہے، لیکن پڑھتا نہیں ہے، یہ کفر کے حکم میں نہیں ہے، بلکہ یہاں پر وہ مراد ہے کہ جو اصلا نماز کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے کہ نماز ہے ہی نہیں یا روزے کا انکار کر دیتا ہے، تو یہ شخص جو ضروریات دین کا انکار کر رہا ہے جس سے تکذیب پیغمبر اکرم لازم آتی ہے، یہ شخص بھی کفر کے حکم میں ہے۔ لہذا جو خداوند کریم کا انکار کرتا ہے، خدا کی توحید کا انکار کرتا ہے، رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتا ہے، اور آئمہ اطہار کا دشمن ہے، اور ان کو معاذ اللہ گالیاں دیتا ہے، سب و شتم کرتا ہے، یہ شخص بھی، اور وہ شخص جو ضروریات دین کا انکار کرتا ہے کہ جس سے تکذیب پیغمبر اکرم لازم آتی ہے، یہ شخص بھی کفر کے حکم میں ہے، اور کافر کا تمام بدن نجس ہے، حتیٰ اس کے بال اور اس کے ناخن، یہ تمام بدن کافر کا نجس ہے، چاہے ان کے روحدار اجزاء ہوں یا غیر روحدار اجزاء ہوں، وہ تمام کا تمام بدن کافر نجس ہے۔ مسئلہ دیگر یہ ہے کہ وہ شخص کہ جس کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ آیا یہ کافر ہے یا کافر نہیں ہے، جو کافر کی ہم نے تعریف بیان کی ہے، آیا یہ کافر ہے یا نہیں ہے، تو اس کے پاک ہونے کا حکم لگایا جائے گا، لیکن یہ پاک تو ہوگا، باقی مسلمانوں کے احکام اس کے اوپر جاری نہیں ہوں گے، جیسا کہ مثلا یہ کسی مسلم عورت سے شادی نہیں کر سکتا، یا مثلا یہ شخص جس کے بارے میں شک ہو رہا ہے کہ یہ مسلم ہے یا کافر ہے، تو یہ پاک تو ہوگا، لیکن مسلمانوں والے احکام میں سے، جیسے کہ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن نہیں کیا جائے گا۔ یہ چند احکام تھے جو نجاسات سے متعلق ہیں، انشاءاللہ باقی احکام آپ کی خدمت میں آئندہ پیش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين